السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. آج خطبے کا موضوع ہے زبان کی حفاظت. زبان کیا چیز ہے؟ جسم کے اندر زبان کی کیا جگہ ہے؟ یہ جسم کا کیسا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زبان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان کے جسم میں اس زبان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ زبان کی حفاظت کس چیز سے کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، اور زبان کی حفاظت کرنے والے کو کیا انعام ملتا ہے؟ یاد رکھیں، زبان وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس سے اس انسان کی پہچان ہوتی ہے. انسان پہچانا جاتا ہے اپنی زبان سے، اور اس دنیا میں جو لذتیں ہیں وہ آدھی سے زیادہ انسان اپنی زبان سے محسوس کرتا ہے. خاص طور پہ کھانے پینے کی لذت جو ہے، اگر زبان نہیں ہے تو پھر کھانے پینے کوئی لذت نہیں باقی رہتی، کیونکہ یہ ٹیسٹ، یہ ذائقہ زبان سے ہی ہوتا ہے. اور بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. زبان حقیقتاً جو ہے جسم کا ایسا عظیم حصہ ہے جو دل کا سب سے بڑا ترجمان ہے. زبان دل کا سب سے بڑا ترجمان ہے. دل تو سینے میں چھپا ہوا ہے. دل کے اندر کیا ہے؟ دل کے ترجمان بیان کرتے ہیں، اور دل کے ترجمان انسان کے جسم کے سارے اعضاء ہیں. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دل کے ترجمان ہیں، اور سب سے بڑا ترجمان ہے زبان. انسان جو بولتا ہے حقیقتاً وہ اپنے سینے کے اندر دل میں چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے. انسان جو دیکھتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ پسند کرتا ہے، وہی چیز دیکھتا ہے. انسان جو سننا پسند کرتا ہے، وہی چیز سنتا ہے. انسان کے ارد گرد جو ماحول ہے، جو اس کے دوست ہے، جن کی طرف وہ چل کے جاتا ہے، جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ اس کے دل کے اندر چھپے ہوئے راز کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے. تو زبان جو ہے جسم کا ایسا عظیم حصہ ہے جو دل کی سب سے بڑی ترجمانی کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالی نے زبان کو ایک اور شرف بخشا ہے دل کے ترجمانے کے علاوہ، ذائقے کے علاوہ، بولنے کے علاوہ، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. ذکر انسان زبان سے کرتا ہے، ذکر دل سے نہیں کیا جاتا. ذکر ہاتھ سے نہیں کیا جاتا، ذکر زبان کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ 10-50 لوگ بیٹھ جائے، ہاتھ میں لمبی لمبی تسبیح ہو، اور ایک ساتھ ایک وقت میں درود پڑھنا شروع کر دیں یا تسبیح پڑھنا شروع کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر ہوتا ہے. 50 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے، سب مل کے پڑھتے ہیں، یہ ذکر کثیر ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ عقل یہ کہتی ہے ایک شخص 1000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے درود پڑھے تو 1000 ہوگا، اگر 50 لوگ بیٹھے ایک وقت میں ایک ساتھ پڑھیں تو 50000 دفعہ ہوگا، تو 1000 زیادہ 50000 زیادہ ہے، تو 50000 زیادہ سے یہ ذکر کثیر ہے. اور دوسری طرف جو مفہوم ہے وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور یہ مفہوم جو دوسرا بھی بتانے جا رہا ہوں میں، اس آیت کریمہ کو جو سب سے بہترین سمجھنے والے ہیں اور بیان کرنے والے ہیں سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین صحابہ کرام کا مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب سے اس کی آنکھ کھلتی ہے صبح جب تک کہ وہ سو نہیں جاتا رات کو، وہ اللہ تعالی ذکر مصروف ہی رہتا ہے. آنکھ کھلی صبح نیند سے جاگنے کے بعد کے اذکار اس کی زبان پر آئے، حمام کے اندر گیا حمام سے جانے سے پہلے کی دعا اذکار، حمام سے باہر نکلا اذکار اللہ کا ذکر کیا، گھر سے باہر نکلا اللہ کا ذکر کیا، گاڑی میں سوار یا سواری پر سوار ہوا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، جب کام میں اپنی سیٹ پر بیٹھا کام کرتے وقت جو بھی اس کا کام ہے فارغ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ تعالیٰ کا ذکر یا درود پاک میں مصروف رہا، اس کے بعد جب وقت نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد کے اذکار میں مصروف ہو گیا اللہ تعالیٰ کا ذکر، پھر شام ہوئی شام کا ذکر، صبح صبح کا ذکر، سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے کے اذکار، یہ ذکر کثیر ہے جو انسان 24 گھنٹے میں کرتا رہتا ہے، یا یہ ذکر کثیر ہے کہ ایک آدھا گھنٹے ایک گھنٹہ بیٹھ کے 50000 مرتبہ درود پڑھنے، یا 50000 مرتبہ جو ہے 50 لوگ یا 100 لوگ مل کے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھنے تکبیر پڑھنے. اور پھر صحابہ کرام کا عمل دیکھیں، صحابہ کرام اور مجمعین سے یہ ثابت نہیں ہرگز کہ 10-50 صحابی بیٹھ جائیں اور ایک صحابی کہے پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور سب ایک ورد میں لا الہ الا اللہ پڑھیں، بلکہ جو ہمیں آثار ملتے ہیں جو روایات ملتی ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں ٹولے میں بیٹھے ہیں جماعت کی شکل میں بیٹھے ہیں، ایک شخص ان کو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ ایک ساتھ 100 مرتبہ، تو وہ سب مل کے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس طریقے سے وہ مصروف و مشغول تھے. جب سیدنا عبداللہ بن عباس جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو مسجد کوفہ کی طرف آئے اور دیکھا لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہیں، شدید غصے میں آئے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے مسجد سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ کے گھر سے ایسے لوگوں کو نکال دیا جو اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول ہو. اس لیے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا یہ طریقہ غلط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. اسے عبداللہ مسعود فرماتے ہیں یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، ابھی یعنی وقت قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس کے صحابہ ان کے صحابہ زندہ ہیں اور آپ لوگوں نے یہ شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو خیر چاہتے تھے، ہم خیر عمل کر رہے ہیں سب مل کے. سنت اللہ مسعود فرماتے ہیں کتنی لوگ ہیں جو خیر چاہتے ہو بھی خیر کو نہیں پا سکتے، جب خیر کا راستہ نہیں اپنائیں گے، اب آپ خیر کا راستہ اپنائیں گے تو خیر پائیں گے نا، جب خیر کا راستہ نہیں اپنائیں گے تو خیر کیسے پا سکتے ہیں؟ راستہ شر کا نکالا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں خیر چاہتے ہم، پھر سر اکبر میں سے فرماتے ہیں دونوں میں سے ایک راستہ ہے، یا تو تم خیر میں ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر پر تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر پر تھے. پھر آگے فرماتے ہیں یا تو تم خیر پہ ہو یا تم شر کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو، اور یہ بدعت کا دروازہ اس دن سے کھلا ہوا ہے. تو زبان سے ذکر کثیر نعمت ہے، واللہ نعمت ہے. ان سے پوچھو جو بے زبان ہے، جو بول نہیں سکتے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے کے گئے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دے کے گئے وہ یہ نہیں ہے کہ گروپ کی شکل میں ہم مل جائیں تو اللہ تعالیٰ ذکر اجتماعی صورت میں کریں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اس میں اگر خیر ہوتا تو میرا ایمان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی طرف ضرور رہنمائی کر کے جاتے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس پہ ضرور عمل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہوتا ہے، بڑی نعمت ہے، بڑا شرف ہے اس زبان کا کہ ہم زبان سے اپنے رب کا نام لیتے ہیں، اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے یہ شرف والی زبان، یہ عزت والی زبان، جو انسان کی پہچان ہے، جو دل کی ترجمان ہے، اس زبان کی وجہ سے جو رحمت ہے بعض لوگوں کے لیے، بلکہ اکثر لوگوں کے لیے زحمت بن چکی ہے، نعمت کی نقمت بن چکی ہے. اور لوگوں کے عذاب کا ایک سب سے بڑا ذریعہ بن چکی ہے. تو جب ایسی بات ہے تو پھر زبان کی حفاظت فرض ہو جاتی ہے. یاد رکھیں ایک چیز، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی ہے، رحمت ہے آپ کے لیے، اور اس چیز کا غلط استعمال کیا گیا اور وہ زحمت بن جاتی ہے اور پھر عذاب کا باعث بن جاتی ہے، سخت عذاب کا باعث بن جاتی ہے. آپ جانتے ہیں زبان کتنی خطرناک چیز ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زبان سے ایک لفظ، ایک کلمہ نکالتا ہے، لا یلقی لها بالا، انجانے میں اس کو پتہ نہیں کہ اس بات، یہ بات کتنی بڑی خطرناک، یہ بات کا کتنا بڑا خطرہ ہے، زبان سے اب بات نکال لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، تہوی بھی فی نار جہنم 70 قریفا، جہنم کی آگ میں 70 سال تک گرتا رہے گا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ کوئی شخص زبان سے ایسا لفظ نکالتا ہے جیسے اس کو وضاحت بھی نہیں ہوتی، اس کی کہہ دیتا ہے، وہ اسے جہنم میں مشرق اور مغرب سے بھی دور پھینک دیتی ہے. ایک کلمہ، ایک کفریہ کلمہ، شرکیہ کلمہ انسان کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. تو نعمت تو ہے یہ زبان، ذکر کثیر تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس زبان سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر یہ عذاب علیم کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی قول بھی اس زبان سے نہیں نکلتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے تیار ہیں، وہ درج کر رہے ہیں جو کچھ انسان بول رہا ہے، جو کچھ بول رہا ہے. اور انسان کا نام اعمال بھی درج ہو رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نام اعمال ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز بیان کی گئی ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، میرے بھائی چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، سب کچھ اس نام اعمال میں درج ہو چکا ہے. زبان کی حفاظت ہم کیوں کریں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری باتیں فرما رہے ہوتے ہیں. لمبی حدیث ہے, اس کے آخری سمے آپ کو بیان کرتا ہوں. اس حدیث میں بڑے خیر کے دروازے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے. حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں ان سب کے جو ملاک ہے, ان سب کے جو بنیاد وہ یہ زبان ہے. امسک علیک لسانی, سمعان سے فرماتے ہیں تو زبان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, یعنی زبان کو تھام لو. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, کیا ہمارا مواخذہ ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں؟ کیا زبان پر بھی, بولنے پر بھی مواخذہ ہوتا ہے, ہماری پکڑ ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثقلت کو امک یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تجھے کھو دے. وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, کیا لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جاتے ہیں صرف اپنی زبان کی وجہ سے, جو وہ بولتے ہیں, جو بولتے ہیں اس کے نتیجے میں؟ یہ بات کیسے آپ سے مخفی ہو گئی؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چھپی ہوئی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ یہ بات کیسے آپ سے چھپ گئی ہے؟ زبان کا اگر محافظہ نہیں کیا جائے گا, حفاظت نہیں کی جائے گی, تو پھر یہ زبان جو ہے عذاب علیم کا باعث بن جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں, جنت کا ضامن ہوں میں, بشرط یہ کہ یہ انسان مجھے, یہ مسلمان دو چیزوں کی ضمانت دے دے, جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں اس کی ضمانت دے دے, اس کی ضمانت دے دے, اور جو دو اس کی ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرم کا اس کی ضمانت دے دے, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ زبان اور یہ شرم گاہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے, انسان کو دو نعمتیں دی ہیں, بڑی نعمتیں ہیں. اس دنیا کی لذت ان نعمتوں سے جڑی ہوئی ہے, دو بڑی نعمتوں سے. لیکن جو ضمانت دیتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا اور جو اللہ تعالی کا حکم ہے اس حکم کے مطابق ان کو استعمال کروں گا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے جنت کی ضمانت ہے, ضامن ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوا جو ان دونوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کی جنت بہت مشکل ہے میرے بھائی. جنت آسان ہے اور اس کا راستہ بھی آسان ہے, اور ضمانت سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. کیا ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے جہنم دکھائی گئی اور جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے. صاحب کا نے عرض کیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دیکھا ہے؟ اب صاحب فرمایا یکفرن, کیونکہ وہ لفظ کفر کا ہے اور کفر کے دو معنی, ایک تو کفر دائرہ سے خارج ہونا, دوسرا کفر یعنی ناشکری. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ عورتیں زیادہ کافر ہیں کیا؟ تو بات صاحب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی عورتیں کافر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفرن العشیر, اپنے خاوند کی ناشکری ہے, بیویاں اپنی خاوند کی ناشکری کرتی ہیں, اس لیے وہ جہنم میں سب سے زیادہ ہے. اور ناشکری میرے بھائی زبان سے کی جاتی ہے, اور عورت کے پاس ہے ہی زبان. عورت اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لے, واللہ اس کے لیے جنت بہت آسان, مرد سے بھی زیادہ آسان ہے. عورت کی طاقت اس کی زبان میں ہے, وہ مرد کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. اس مرد سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن, میں نے تمہیں بازو کی طاقت دی تھی, کہاں پہ استعمال کیا؟ اور عورت سے بھی یہ سوال ہوگا قیامت کے دن, میں نے تمہیں زبان کی طاقت دی تھی, اسے کہاں پہ استعمال کیا؟ ہاتھ اٹھانا عورت پر بغیر عذر شرعی کے, کیونکہ مارنا جو سب سے آخر میں ہے, اور شرعی مار جو ہوتے عورت کے لیے, خاوند بیوی کو مارتا ہے کب اور کیسے, ہڈی پس لے کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں, واللہ قسم کھا رہا ہوں. آج وہ باندھی ہیں تمہارے پاس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم, عورتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو, وہ تمہارے پاس باندھیاں ہیں, شادی کے بندھن سے بند چکی ہیں, وہ دنیا چھوڑ چکی ہیں تمہارے لیے, اپنے پیاروں کو چھوڑ چکے ہیں تمہارے لیے, جہاں تم ہو وہیں پر تمہارا ساتھ دے رہی ہیں, تمہارے شریک حیات ہیں, اور ان پر ظلم کرنا, ہاتھ اٹھانا بغیر وجہ کے, بغیر عذر شرعی کے, بغیر اس راستے کے طریقے کے جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں, ظلم ہے. اور قیامت کے دن سوال ضرور ہوگا, آج تم اس پر قادر ہو, یہ نہ بھولنا, ایک دوسری بھی ایسی ذات ہے اس کائنات میں جو سب پر قادر ہے, وہ تم پر بھی قادر ہے. اس نے اگر غلط بولا ہے, اس نے جرم کیا ہے, تو اس کی جواب دے, اس کے غلط بولنے پر تم کیوں مجرم بن چکے ہو اس کے ساتھ, بل اس سے زیادہ بڑھ کر, اس نے زبان چلایا, اپنے ہاتھ چلایا, کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ اس لیے نہیں دیے تھے اس پر اٹھے, اور اسے زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ناشکری کر اپنے خاوند کی. اور آج میری بہنیں سن لیں, اللہ کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی جو اپنی زبان کی حفاظت کا ضمانت دے دے. زبان کی حفاظت کس چیز سے کی جاتی ہے؟ زبان کی آفتوں سے. بہت ساری ایسی آفتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ زبان اس انسان کو, بلکہ اس مسلمان کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہے. یہ کون سی آفتیں ہیں؟ ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں. نمبر ایک, جھوٹ. جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے. جھوٹ ایک ایسی بری عادت ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹا انسان جب اس کو ذکر ہوتا ہے یہ جھوٹا انسان جا رہا ہے. کیا پسند کرتے ہیں کوئی شخص آپ کی طرف اشارہ کر کے کہے یہ جھوٹا انسان ہے؟ اگر فرشتے یہ کہیں کہ فلان جھوٹا جا رہا ہے, یہ جھوٹا آ رہا ہے, تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جھوٹ, جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے. اور سب سے جو بدترین جھوٹ ہے وہ ہے جھوٹی گواہی. ایک انسان ویسے جھوٹ بولتا ہے, دوسری جھوٹی گواہی ہے. جھوٹی گواہی دے کے کسی کو سزا دلوا دی, ایک بے گناہ ہے, بے قصور ہے, جھوٹی گواہی دی, پیسے لیے, جھوٹی گواہی دی, اور مجرم بری ہو گیا, اور جو یہ سیدھا سادہ بیچارہ انسان بغیر جرم کے, بے گناہ ہے, بغیر گناہ کیسے سزا دی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہلکات سے بچو, وہ گناہ جو ہلاک کر دینے والے ان سے بچو. اور ان میں سے ایک کا ذکر کیا شہادت الزور, جھوٹی گواہی. اور اس سے بڑھ کر جو جھوٹ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے میرا جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. جھوٹ. اور اس سے بڑھ کر جھوٹ جو ہے اللہ تعالی کے لیے بیٹا بنا دینا, جیسے کہ نصارہ نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, یہ سے بڑھ کر جھوٹ. اور اس سے بڑھ کر جھوٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. زمانے جاہلیت میں لوگ حبل کو پکارتے تھے, لات کو پکارتے تھے, عزا کو پکارتے تھے, ود یغوث یعوق سواء النسر, ان کو پکارتے تھے. یہ نام تو بتوں کے ہیں، حقیقت ان کی کیا ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو پانچ نام ہیں، ود سواع یغوث یعوق نصر، یہ پانچ جو بت ہیں یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ تھے. صحیح بخاری کی روایت ہوئی، بزرگ تھے، اچھے لوگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے. جب مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا کہ ان کی، ان بزرگ کی قبروں کی مجاوری کرو، وانصب علیہا حجارہ، اور پتھر ان کی قبروں پہ نصب کر دو تاکہ ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہے. جب اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو تو تمہیں ان نیک بزرگوں کی یاد آئے. اور پھر ان پتھروں کو عبادت گاہوں میں لے جایا گیا، پھر ان کو تراشا گیا. سید بن عباس فرماتے ہیں جب علم جاتا رہا ان بتوں کی عبادت کی گئی. پچھلے زمانے میں بتوں کی عبادت تھی، آج کے زمانے میں اولیاء صالحین کی عبادت ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کو پکارتے ہیں، جو کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اے علی تو مشکل کشا ہے، اے غوث تو حاجت روا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، شرک ہے. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو جھوٹ اور اس کی یہ مصیبتیں ایک سے بڑھ کر دوسرا جھوٹ بڑا ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، شرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا. زبان کی دوسری آفت غیبت، جسے ہمیں حفاظت کرنی ہے، جھوٹ سے حفاظت کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے غیبت. غیبت کا معنی ہے کہ کسی بھائی کو اس کے پیٹھ پیچھے اس کے ایسے الفاظ کو ذکر کرنا، اگر وہ سن لیتا تو اسے ناگوار گزرتا، اسے برا لگتا. کوئی ایسی بات کہ شخص کے پیچھے کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں، جس سے وہ شخص ناراض ہو جاتا یا اسے برا لگتا. اور یہ غیبت جو ہے عجب سی بات ہے، آج کل اکثر محفلوں کی زینت بنی ہوئی ہے، عجیب سی بات. غیبت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے. غیبت جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیبت کرنے والا شخص ایسا ہے جو شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. سگا بھائی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس بھائی کا حق ہے آپ پر کہ اس کا بہترین طریقے سے غسل کیا جائے سنت کے مطابق، پھر اسے کفن دیا جائے، پھر اسے دفن کیا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے، اسے دفن کیا جائے، اس کا حق ہے. لیکن اگر اس کے بالکل برعکس ایک شخص ہے اپنے اس مرحوے بھائی کو کاٹ کاٹ کے گوشت کھا رہا ہوتا ہے، تصور کیا وہ شخص کیسا ہوگا؟ کوئی یہ منظر دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے؟ سنت میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی دیکھ سکتا ہے؟ جس نے دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھے جو اس سے زیادہ برا ہے، جو غیبت کر رہا ہے. جو غیبت کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ برا انسان ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم اس محفل کے اندر ہم بھی ایک حصہ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اسراء معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا تو برزخ میں بعض نظارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے. ان میں سے ایک نظارہ یہ دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے ناخن ہیں، وہ اپنے چہروں کو پکڑتے ہیں دائیں جانب سے، ایسے نوچ لیتے ہیں، پھر دوسری جانب کی طرف جاتے ہیں، جب تک یہ جانب جو یہ حصہ جو ہے چہرے کا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوسرے حصے کو نوچ لیتے ہیں، اور اسی عمل میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا یہ کیا نظارہ تھا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، ان کو برزخ میں عذاب دیا جا رہا ہے اور جہنم کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. کسی غیبت کرنے سے پھر ناخن دیکھ لیا کرے اپنے، آج یہ ناخن ہے کل یہ تانبے کے، بنا سکتے ہو آپ خود اپنے عمل سے، غیبت سے بنا سکتے ہو. تو غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ کرو. اور میرے بھائی اس سب سے بڑی غیبت جو ہوتی ہے وہ حکمرانوں کی غیبت ہوتی ہے اور علماء کی. یاد رکھے بعض لوگ اس سے غافل ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی غیبت کا یہ گناہ ہے جو بتایا گیا ہے، اور جو خاص لوگ ہیں ان کی غیبت کا جرم ان سے زیادہ ہے. اور خاص لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر ایک علماء جو عالم ہیں ان کی غیبت کرتے ہیں لوگوں کے دل ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ علم سے دور ہو جاتے ہیں. آپ حقیقت عالم سے لوگوں کو دور نہیں کر رہے ہیں، آپ علم سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، خیر سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. تو علماء کی غیبت کا جرم عام غیبت سے بڑھ کر ہے. وہ نمبر دو حق وقت کی غیبت کرنا. حق وقت کی غیبت سے اس کی برائی ہمیشہ ہر مجلس میں بیان کرنے سے، اس کو برا بلا کہنے سے لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں اور پھر اس کے خلاف بغاوت کی ایک وجہ بنتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، بد امنی پھیل جاتی ہے. تو غیبت چاہے کسی قسم کی بھی، زبان کو غیبت سے محفوظ کرنا فرض ہے. زبان کی حفاظت غیبت سے کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. تیسرے نمبر پہ چغل خوری. چغل خوری کیا ہے؟ کہ ایک شخص کی بات کو سن کے دوسرے شخص تک پہنچانا، اور دوسرے شخص کی بات سن کے دوسرے شخص تک پہنچانا، تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں، ان کے بیچ میں جھگڑا ہو. ارے عجیب سے ہیں یہ لوگ، خود جھگڑتے جھگڑتے تھکتے نہیں ہیں، پھر لوگوں کو آپس میں بھی لڑواتے ہیں. کتنے عجیب ہیں یہ لوگ. میں نے کہا نا زبان دل کی ترجمان ہے، سب سے بڑی ترجمان ہے. یہ جو جھوٹ کی میں نے بات کی ہے، جو غیبت کی بات کی ہے، اور جو ابھی چغل خوری کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حقیقتاً دل کے اندر چھپا ہوا لاوا نکل رہا ہے. دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے. دل پھٹ جائے گا اس کو، اس کا دل پھٹنے والا ہے. توبہ تو اس نے کرنی نہیں ہے. توبہ کر لیتا تو اسے دل میں بھی سکون ہوتا، اس کی زبان کو بھی سکون آ جاتا، زبان کی اس کی زبان بھی محفوظ ہو جاتی. لیکن دل اس کا ابل رہا ہے حسد سے، بغض سے، نفرت سے، تو اس کا اثر زبان پر آنا ہی. چغل خور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. چلتے پھرتے اس کا عمل، طرز عمل دیکھو اس شخص کا، یا تو کسی پہ حمز و لمز کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے، چاہے زبان چاہے اشارے سے، یا نمیمت لے کے چلتا پھرتا ہے. شیطان الانس ہے یہ، ہے تو انسان لیکن شیطان ہے یہ انسان. شیطان دو قسم کے ہیں، شیاطین الجن اور شیاطین الانس. یہ شیطان انس میں سے شیطان ہے، جو اس جن کے شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. جو شیطان الجن ہے، آیت الکرسی پڑھتے بھاگ جاتا ہے. شیطان انس کے سامنے آیت الکرسی پڑھیں گے تو اور قریب ہوتا ہے، زیادہ خطرناک ہے یہ. ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر، ہر خیر سے روکنے والا ہے یہ شخص. اس شخص سے کوئی خیر کی توقع نہ کرے. معتد اثیم، حد سے گزر گیا ہے اور بڑا جرم کرنے والا ہے، گنہگار ہے یہ شخص. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة نمام، چغل خوری کرنے والے جنت میں جائے گئے. ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو ضمانت دے دے زبان کی حفاظت کی، میں اس جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چغل خور کبھی جنت میں نہ جائے گا، لا يدخل جنت نمام. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا فلان شخص آپ کے متعلق یوں کہہ رہا تھا، ذرا غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ اس قصے کو چغل خوری سے بچنے کے دوسروں بچانے کے لیے اپنے یہاں پہ نصب العین کر دیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز اس شخص کو کہتے ہیں، اب وہ شخص یہ کہنے آیا نا کہ یہ خلیفہ ہے، میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ کون اس کے خلاف ہے. جیسے آج کل ایک ماحول چل رہا ہے نا، آپ سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی باتیں آپ کو آ کے سناتا ہے، آپ کہ یہ بڑا میرا خیر خواہ ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں دیکھو ایک بات ہے تم نے کر لی ہے، تین میں سے ایک راستہ چن لو، تین میں سے ایک ضرور ہے. نمبر ایک، یا تو تم جھوٹے ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو اس کی تحقیق کرو، اگر تم جھوٹے تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا تمہیں سزا ملے گی. نمبر دو، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، تب بھی تم جرمدار ہو تب بھی تمہیں سزا ملے گی. تیسرے نمبر پہ، اور اگر تم توبہ کر لو اور اپنی زبان کو محفوظ کر لو کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من آمن الا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، الا کہ وہ لوگ ان کی بخشش ہوگی جو لوگ توبہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں پھر اس ہدایت کے راستے کو اپناتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. اس نے کہا تیسرا مجھے چاہیے، کیونکہ پہلے جو میں تو عذاب تھا نا دونوں طرف سے پکڑ تھی اس کی، کیونکہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس نے چغل خورے سے توبہ کی ہے. اگر یہ طرز عمل ہم سیکھ لیں اپنے سلف صالحین سے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتے فلان شخص یوں کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں، اسے پکڑ کے بٹھاؤ، تمہارا دوست ہوگا نا، کوئی تیسرا شخص نہیں ہے کہ انجان آپ کوئی انجان آپ کے سامنے آ کے چغل خوری نہیں کرے گا، چغل خوری جاننے والے ہی کرتے ہیں. انجان آئے گا آپ سے کہے گا فلان کہ بھائی آپ کون ہے، وہ تو آپ کو جانتے ہی نہیں. تو اگر اس کو جانتے ہو آپ کا دوست ہوگا تو پھر اس دوست سے کہو تینوں میں سے ایک راستہ ہے تمہارا، میں تمہیں کچھ مار نہیں سکتا ہوں کچھ پکڑ نہیں سکتا ہوں، لیکن دو گناہ کے راستے ہیں، شر کے راستے ہیں اور خیر کا راستہ ہے. تم جھوٹے ہو تب بھی گنہگار ہو، تم سچے ہو تب بھی گنہگار ہو. تیسرا راستہ توبہ کا رہتا ہے، زبان کی حفاظت کرے تو وہی راستہ اپناؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. یہ زبان کی چند آفتیں تھیں. اور زبان کی حفاظت کیسے کریں آخر میں، کیونکہ بدعت کی بات میں نے کر لی، شرک کی بات میں نے کر لی، جو ان تینوں سے زیادہ عذاب کا باعث بنتی ہیں اور زیادہ خطرناک ہے، زبان کی حفاظت کیسے کریں ہم؟ ایک طریقہ ہے، بڑا پیارا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نمبر ایک، ایمان کا راستہ ہے، ایمان کے راستے کو اپناؤ. یہ ایمان جتنے زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ زبان کی حفاظت ہوگی، اور یہ ایمان جتنی زیادہ کمزور ہوگا اتنی ہی زیادہ یہ زبان بے لغام ہو جائے گی اور یہ ان آفتوں سے یہ زبان آپ کو عذاب علیم میں ڈال دے گی. الایمان، سمجھو ایمان کیا ہے میرے بھائی. ایمان زبان کا قول نہیں ہے، محض زبان کا قول نہیں ہے. ایمان زبان کے قول کے ساتھ ساتھ دل سے یقین بھی ہے اور پورے جسم سے عمل کا نام ہے. الایمان قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. زبان کا قول، دل سے یقین اور پورے جسم سے عمل، جو فرما برداری سے بڑھ جاتا ہے نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے، یہ ایمان ہے. دوسرا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ. تو دوسرا ہے زبان کی حفاظت کیسے کریں، تقوی کا راستہ اختیار کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل میں بسا دو. جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہی جھوٹ بولتا ہے، وہی غیبت کرتا ہے، وہی چغل غوری کرتا ہے، وہی بدعتی الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور وہی شرک کرتا ہے. جب ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا زبان سے قول سدید نکلے گا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ زبان سیدھی ہو جائے گی. لیکن جب تک ایمان اور تقوی نہ ہو تو زبان ٹیڑھی رہتی ہے. قولوا قولا سدیدا. اور آخری آیت کے آخر میں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یہ کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے زبان کی حفاظت کا، عمل سارے آپ کے درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تم معاف بھی کر دے گا. یہ حفظ اللسان کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، انعام ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ ہم کیسے متقی پرہیزگار بن جائے؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.